دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطا وار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطا وار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، امداد کی جبی، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اب آ پڑا دربار یا رسول۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، ابھی آپ سن رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور علامہ اقبال کا ایک اور شعر سماعت فرمائیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اور علامہ اقبال کے کچھ اور اشعار، علامہ اقبال فرماتے ہیں، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گما تو ہے، پرے ہے چرخ نیلی قام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کے گرد راہ ہوں، وہ کارواں تو ہے، اور مکاں فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، مکاں فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو، جاویداں تو ہے۔ اور اسی سلسلے کے مزید شعر، ہنا بند عروس لالا ہے خون جگر تیرا۔ جی، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہنا بند عروس لالا نے خون لالا ہے خون جگر تیرا، تیری نسبت براہیمی ہے معمار جہاں تو ہے، تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، جہاں کے جوہر مضمر کا، جہاں کے جوہر مضمر کا گویا امتحاں تو ہے۔
سامعین، آپ ہاشم علی سے علامہ اقبال کے اشعار سماعت فرما رہے تھے، اور یقیناً علامہ اقبال وہ شاعر ہیں، بلکہ اردو کے وہ عظیم شاعر ہیں کہ جن کی شاعری جاویداں شاعری ہے۔ ان کی شاعری نہ کسی ملک تک محدود ہے، نہ کسی علاقے تک محدود ہے۔ ان کے اشعار میں جو فکر پائی جاتی ہے وہ فکر آفاقی ہے۔ مثلاً ایک جگہ پہ فرماتے ہیں، تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوئے انسان کو، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوئے انسان کو، اخوت کا بیان ہو جا، محبت کی زباں ہو جا، یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقے شام و سحر سے جاویداں ہو جا، نکل کر حلقے شام و سحر سے جاویداں ہو جا، گزر جا بن کے سیلے تندرو کوہو بیاباں سے، گزر جا بن کے سیلے تندرو کوہو بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغم خاں ہو جا۔ سامعین، علامہ کی شاعری میں ہمیشہ ایک ذمہ داری کا احساس ہے، اور وہ اپنے آنے والی نسلوں کو، بالخصوص نوجوان نسل کو مخاطب ہو کے کبھی کہتے ہیں، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر، میں شاخ تاک ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالہ فام پیدا کر۔ اور کیا عمدہ شعر ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں ذمہ داریوں کا تعین کر دیا ہے، اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان اصولوں کو اپنا نصب العین قرار دے کر اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہیں۔ نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں، کلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال، کلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال، یہ امتیں ہیں جہاں میں برہنا شمشیریں۔ سامعین، ہم جب بھی اقبال کا ذکر کرتے ہیں تو اقبال اپنے اشعار میں جس موضوع کو بہت زیادہ توجہ کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کا ماضی یاد دلا کر ان کو حال کے عنوان سے تیار کرتے ہیں۔ مثلا اقبال کہتے ہیں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ علامہ اس شعر میں مسلمانوں کو تین خصوصیات پیدا کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں، یعنی صداقت، عدالت اور شجاعت۔ کوئی بھی قوم ان تینوں مذکورہ بالا صفات کے بغیر ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتی۔ ان میں سب سے پہلی صفت صدق خیال ہے۔ قرآن مجید کا بھی حکم ہے، کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی خود بھی صدق اختیار کرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو، اس لیے کہ حق و صداقت ہی ترقی کا زینہ ہے، اس کے بغیر کوئی قوم عروج حاصل نہیں کر سکتی۔ جبکہ جھوٹ رذائل اخلاق میں سے ہے، جس فرد یا قوم میں جھوٹ راہ پا جائے تو پھر یہی ایک خرابی دیگر تمام خرابیوں کے دروازے کھول دیتی ہے، اور اس طرح پورا معاشرہ خرابیوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ دوسرا وصف جو اس شعر کے پہلے مصرعے میں بیان کیا گیا ہے وہ عدالت ہے۔ عدل و انصاف ایسی صفت ہے جو معاشرے میں امن و سکون پیدا کرتی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے منسوب یہ قول زبان زد خاص و عام ہے کہ کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت دیر پا نہیں ہوتی۔ یہی وہ صفت تھی جس کے پیش نظر قرون اولا میں امن و آشتی کا چلن ہوا۔ تیسری صفت جو بیان کی گئی ہے وہ شجاعت ہے۔ ایک ایسا جوہر ہے جو انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی حیات میں حوصلہ مندی اور جرت پیدا کرتا ہے۔ شجاعت ہی کے وصف سے قومیں غلبہ حاصل کرتی ہیں اور ان کا روب و دبدبہ قائم ہوتا ہے۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سمجھ چلتے ہیں، نشریات کا اگلا پروگرام سنتے ہیں۔ پروگرام سنیے یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے دھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 13 آذر، 1 جمادی الثانی اور 3 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ تیرہ آذر سن 1369 ہجری شمسی کو فلسطین کی پہلی اسلامی کانفرنس تہران میں منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں ایران اور دوسرے ملکوں کے مسلمان دانشوروں اور مجاہد شخصیات نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں فلسطین کے مسلمان عوام کی تحریک انتفاضہ، فلسطین کے اسلامی انقلاب اور فلسطین پر علاقے کی تبدیلیوں کے اثرات جیسے موضوعات کا جائزہ لیا گیا۔ تیرہ آذر سن 1369 ہجری شمسی کو ایران کے معروف محقق اور مصنف اور شاہراہ ریشم کے بارے میں یونیسکو کے بین الاقوامی مطالعات کی علمی کمیٹی کے رکن ڈاکٹر محمد حسین مشائخ فریدنی کا 76 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ انہوں نے فارسی زبان و ادب میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور اسلام شناسی، ایران شناسی اور اسلامی اقوام کے درمیان ثقافتی تعلقات پر کافی تحقیق کی۔ ڈاکٹر فریدنی نے علامہ اقبال سے انتہائی لگاؤ اور عقیدت کی بنا پر ان کی بہت سی کتابوں کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ ان کی متعدد تصانیف میں نوائے شاعر فردہ اور روایت تازہ از اسرار خودی و رموز بے خودی کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ تیرہ آذر سن 1390 ہجری شمسی کو ایرانی فورسز نے مشرقی ایران میں امریکہ کا ایک ڈرون طیارہ RQ-170 اپنے کنٹرول میں لے کر زمین پر اتارنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس طیارے نے افغانستان سے اڑان بھری تھی اور ایران کے اندر 200 کلومیٹر تک داخل ہونے پر ایرانی فورسز کے الیکٹرانک یونٹ کے دام میں پھنس گیا۔ نیز ایرانی اہلکاروں نے اسے بڑی آسانی کے ساتھ زمین پر اتار لیا۔ RQ-170 قسم کا ڈرون طیارہ امریکی فوج کا ایک جدید ترین ڈرون طیارہ ہے اور اس کی ڈیزائننگ رڈار پر نظر نہ آنے والے بمبار طیارے جیسی کی گئی ہے۔ نیز جاسوسی کی خاص صلاحیت کا حامل ہونے کی وجہ سے اسے امریکی خفیہ ایجنسی CIA کو دیا گیا ہے۔ یہ طیارہ ماورائے جدید طیارہ ہے اور جدید ترین سسٹم سے لیس ہے، جو اپنے مرکز سے رابطہ منقطع ہونے کے بعد خود بخود دھماکے سے اڑ جاتا ہے۔ بنابراین اسلامی جمہوریہ ایران نے رڈار پر نظر نہ آنے والے امریکہ کے اس جدید ترین جاسوس طیارے کو اپنے کنٹرول میں لے کر سائبر جنگ میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہ ایرانی اقدام امریکہ کے فوجی افسران کی پریشانی اور عسکری ماہرین کے تعجب کا سبب بنا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایرانی ماہرین نے اس جدید ترین جاسوس طیارے کو ڈیکوڈ کر کے اس کی ڈیزائننگ ٹیکنالوجی اور انتہائی خفیہ معلومات حاصل کی اور 3 سال کے اندر اندر اس کا ایک مکمل نمونہ تیار کر لیا۔ یکم جمادی ثانی سن 1360 ہجری قمری کو بزرگ عالم دین آیت اللہ زنجانی نے 51 سال کی عمر میں وفات پائی۔ انہوں نے جوانی میں فلسفہ، کلام اور ادبی علوم حاصل کیے اور اس کے بعد عراق کے مقدس شہر نجف اشرف چلے گئے۔ نجف کی دینی درسگاہ میں دینی علوم میں تحقیق مکمل کرنے کے بعد وہ درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد آیت اللہ زنجانی نے مزید تحقیق اور تبلیغ کے لیے مکہ مکرمہ، فلسطین، شام اور مصر کا سفر کیا۔ آیت اللہ زنجانی کی کتابوں میں تاریخ القرآن، زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عظمت حسین بن علی علیہ السلام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ تین دسمبر سن 1469 عیسوی کو اطالوی مورخ اور سیاستداں نیکولو ماکیاویلی اٹلی کے شہر فلورنس میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے سیاسی سرگرمیاں انجام دینے کے ساتھ ساتھ فلورنس کی تاریخ بھی مرتب کی۔ ان کی کتابوں میں جنگ کا فن اور شہریار کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ ماکیاویلی کا سن 1527 میں انتقال ہو گیا۔ تین دسمبر سن 1884 عیسوی کو ہندوستان کے معروف سیاستداں اور فلسفی راجندر پرساد ریاست بہار کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ تنگ دستی اور غربت کے باوجود راجندر پرساد نے PhD تک تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مہاتما گاندھی کے ساتھ مل کر برطانوی سامراج کے خلاف تحریک چلائی۔ انہیں کئی بار کانگریس پارٹی کے سربراہ کے طور پر منتخب کیا گیا۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد سن 1950 میں وہ ہندوستان کے پہلے صدر جمہوریہ منتخب ہوئے۔ 3 دسمبر سن 1984 عیسوی کو ہندوستان کے شہر بھوپال میں ایک امریکی کارخانے میں زہریلی کیمیاوی گیس کے اخراج کا سانحہ رونما ہوا۔ یہ کارخانہ امریکی ملٹی نیشنل کمپنی یونین کاربائڈ کی ملکیت تھا۔ کارخانے کے ذمہ دار افراد کی بے احتیاطی اور حفاظتی امور پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے اس کارخانے سے ایم آئی سی گیس کا اخراج شروع ہوا، جو سائنائڈ جیسی جان لیوا زہریلی گیس بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ خطرناک گیس کارخانے کے 3 زیر زمین حصوں سے خارج ہو کر فضا میں پھیل گئی، جس سے بھوپال شہر کے 3,700 سے زیادہ افراد ہلاک اور ہزاروں شدید متاثر ہوئے۔ تین دسمبر کو معذور افراد کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 37 اجلاس میں 3 دسمبر کو معذور افراد کا عالمی دن منانے کا فیصلہ کیا گیا، جس کا مقصد معاشرے میں معذور افراد کی فلاح و بہبود اور ان کے مسائل سے لوگوں کو آگاہ کرنا، نیز ان کے مسائل کے حل کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرانا ہے۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق دنیا میں معذور افراد کی تعداد 60 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں معذور افراد کی تعداد 80% ہے اور ترقی یافتہ ممالک میں معذور افراد کا تناسب 10% بتایا جاتا ہے۔ قوت سماعت اور قوت گویائی سے محروم افراد، جسمانی نقص اور ذہنی پسماندگی کا شکار افراد معذور افراد شمار ہوتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ جنسی اور جسمانی تشدد کا شکار معذور افراد ہوتے ہیں، اور پوری دنیا میں معذور افراد کے حقوق کا سب سے زیادہ خیال ایران میں رکھا جاتا ہے۔ تین دسمبر سن 1912 عیسوی کو جنگ بلقان میں سلطنت عثمانیہ کو بھاری شکست ہوئی۔ نہ جنگ نہ امن کے دور میں، جو سن 1871 سے پہلی جنگ عظیم کے آغاز تک جاری رہا، جزیرہ نمائے بلقان میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جنہیں پہلی جنگ عظیم کا پیش خیمہ کہا جا سکتا ہے۔ بلغاریہ کے اعلان آزادی کرنے اور یونان سے جزیرہ کریت کا الحاق ہونے کے بعد بلقان کے علاقے میں بحرانی حالات پیدا ہو گئے۔ ان حالات میں جبل اسود علاقے نے عثمانی حکومت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اور بلغاریہ، سربیا اور یونان بھی اس کی حمایت میں آ گئے۔ 300,000 عثمانی فوجی اور متحدہ حکومتوں کے 700,000 سے زیادہ فوجی آمنے سامنے تھے۔ اس جنگ کے دوران، جس میں پہلی بار ہوائی جہاز کا استعمال کیا گیا، متحدہ افواج استنبول کے دروازے تک پہنچ گئیں۔ بالآخر یہ جنگ 3 دسمبر سن 1912 کو عثمانی حکومت کی شکست کے ساتھ ختم ہوئی، اور عثمانی حکومت کو اپنے یورپی علاقے چھوڑنے پڑے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں محمد اور رامین ایک ریستوران میں ایک دوسرے سے آشنا ہوئے تھے۔ رامین ایک ایرانی طالب علم ہے جبکہ محمد تہران یونیورسٹی میں فارسی زبان و ادب کا پاکستانی اسٹوڈنٹ ہے۔ دونوں ایک بار پھر یونیورسٹی کے کوریڈور میں ایک دوسرے سے اتفاقاً ملتے ہیں اور ان کے درمیان گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ ان کی گفتگو میں باہمی احوال پرسی اور یونیورسٹی میں پڑھے جانے والے مختلف مضامین کے بارے میں تبادلہ خیال ہوتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ وہ ان موضوعات پر گفتگو کے لیے کون سے کلمات اور ترکیبات سے استفادہ کرتے ہیں۔ غور سے سنیے اور انہیں یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔
سلام۔
سلام۔
آقای رامین صمدی۔
جی، رامین صمدی صاحب۔
اسم من؟
میرا نام۔
حال شما چطور است؟
آپ کا کیا حال ہے؟
متشکرم۔
شکریہ۔
حال شما خوب است؟
آپ ٹھیک ہیں؟
خیلی ممنون۔
بہت شکریہ۔
دانشجو؟
طالب علم۔
تاریخ؟
تاریخ۔
دانشجوی تاریخ؟
تاریخ کا طالب علم۔
شما؟
آپ۔
هستید؟
ہیں۔
نه؟
نہیں۔
من؟
میں۔
هستم؟
ہوں۔
نیستم؟
نہیں ہوں۔
ادبیات؟
زبان و ادب۔
دانشجوی ادبیات فارسی؟
زبان و ادب فارسی کا طالب علم۔
ادبیات فارسی؟
فارسی زبان و ادب۔ سامعین، اب جبکہ آپ نے ان الفاظ کو دہرا لیا ہے تو یونیورسٹی کے کوریڈور میں چلتے ہیں اور محمد اور رامین کی گفتگو سنتے ہیں۔
سلام محمد۔
سلام محمد۔
سلام آقای۔
سلام جناب۔
اسم من رامین است، رامین صمدی۔
میرا نام رامین ہے، رامین صمدی۔
بله، سلام آقای رامین صمدی، حال شما چطور است؟
جی ہاں، رامین صمدی صاحب، آپ کا کیا حال ہے؟
متشکرم، حال شما خوب است؟
شکریہ، آپ کا مزاج کیسا ہے؟
خیلی ممنون۔
بہت شکریہ۔
شما دانشجوی تاریخ هستید؟
آپ تاریخ کے طالب علم ہیں؟
نه، من دانشجوی تاریخ نیستم۔
نہیں، میں تاریخ کا طالب علم نہیں ہوں۔
شما دانشجوی ادبیات فارسی هستید؟
آپ فارسی زبان و ادب کے طالب علم ہیں؟
بله، من دانشجوی ادبیات فارسی هستم، شما دانشجوی تاریخ هستید؟
جی ہاں، میں فارسی زبان و ادب کا طالب علم ہوں، آپ تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں؟
بله، من دانشجوی تاریخ هستم۔
جی ہاں، میں تاریخ کا طالب علم ہوں۔ سامعین، امید ہے کہ آپ نے محمد اور رامین کی گفتگو کو بغور سنا ہوگا۔ ایک بار پھر یہ گفتگو سنتے ہیں، لیکن اس بار ترجمے کے بغیر۔
سلام محمد۔
سلام آقای۔
اسم من رامین است، رامین صمدی۔
بله، سلام آقای رامین صمدی، حال شما چطور است؟
متشکرم، حال شما خوب است؟
خیلی ممنون۔
شما دانشجوی تاریخ هستید؟
نه، من دانشجوی تاریخ نیستم۔
شما دانشجوی ادبیات فارسی هستید؟
بله، من دانشجوی ادبیات فارسی هستم. شما دانشجوی تاریخ هستید؟
بله، من دانشجوی تاریخ هستم.
سامین، آپ نے توجہ فرمائی، اب محمد اور رامین ایک دوسرے کو اچھی طرح جاننے لگے ہیں. آپ بھی آہستہ آہستہ ان دونوں سے بہتر انداز میں متعارف ہوں گے. ہم ان کے حالات و واقعات سے فارسی زبان کو بہتر انداز میں سیکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. آپ نے اس گفتگو میں جو اہم جملے یاد کیے وہ یہ ہیں:
سلام، حال شما چطور است؟ حال شما خوب است؟ متشکرم، خیلی ممنون. شما ایرانی هستید؟ بله، من ایرانی هستم. اسم شما چیست؟ اسم من محمد است. شما دانشجوی ادبیات فارسی هستید؟ نه، من دانشجوی ادبیات فارسی نیستم. من دانشجوی تاریخ هستم.
عزیز سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.
ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد. ساری انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، اتحاد عمل اس کی پہچان ہو، بس عقیدہ یہی، بس یہی اعتقاد. اتحاد، 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 اتحاد. ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا، صبر کے سامنے
کوئی کثرت بھی کیا تم مگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمہ ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیز یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد مرد کو اسی فکر سے عام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے جان عارف حسین کا اقدام ہے دے رہا ہے صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد
سمعین ریڈیو تہران سے ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آئیے فارسی سیکھے اور اب پیش خدمت ہے اس وقت کی نشریات کا آخری اور تیسرا بلیٹن بسم اللہ الرحمن الرحیم ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ ہاشم علی پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں قومی ٹی وی پر صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی گفتگو شام میں دہشت گردوں کی سرکوبی اور ان کے حامیوں کی مذمت پر زور اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے ایران کے خلاف یورپی ٹرائیکا کے بے بنیاد الزامات کو مسترد کر دیا مشہد مقدس میں اقتصادی تعاون کی علاقائی تنظیم ای سی او کا وزارتی اجلاس وزیر خارجہ کا خطاب موجودہ حالات میں اجلاس کی اہمیت پر زور. پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں ٹاسک فورس کی میٹنگ، فسادیوں اور بلبائیوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم. اور ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا گیٹ کے سامنے اپوزیشن اراکین کا احتجاج، پارلیمنٹ آمریت کے بجائے سب کی مرضی سے چلانے کا مطالبہ. سامعین، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے شام میں دہشت گردوں کی مدد کرنے والوں کی مذمت اور دہشت گردوں کی سرکوبی کی ضرورت پر زور دیا ہے. صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے پیر کی رات قومی ٹی وی سے گفتگو میں کہا کہ انہوں نے روس اور چین کے صدور سے اقتصادی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا ہے اور طے پایا ہے کہ ان ملکوں کے ماہرین تہران کا دورہ کریں اور تیل، گیس، بجلی اور شاہراہوں سے متعلق معاہدوں کو آخری شکل دی جائے. ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ہندوستان اور عراق سے بھی ہمارے سمجھوتے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ علاقائی اقتصادی تعاون بڑھایا جائے. ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ پڑوسی ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے دشمن ہمارے درمیان تفرقہ انگیزی کی کوششوں میں ہیں، اس لیے ہمیں پوری طرح ہوشیار رہنا چاہیے. صدر ایران نے اپنی گفتگو میں یورپی پابندیوں کے بارے میں گفتگو کی اور کہا کہ یورپ والوں نے ایک بار پھر اپنا دوسرا رخ دکھا دیا اور امریکہ کی پیروی کرتے ہوئے ایران کی جہاز رانی پر پابندی کا اعلان کر دیا. صدر ایران ڈاکٹر پزشکیان نے شام کے حالات کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ شام میں دہشت گردوں نے جو کام کیا ہے وہ سلامتی کونسل کے فیصلے کے خلاف ہے. دمشق کو سلامتی کونسل میں اس کی شکایت کرنی چاہیے اور جو ممالک دہشت گردوں کی مدد کر رہے ہیں ان کی مذمت ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ شام کے حالات کے بارے میں وہ عنقریب روسی صدر سے ملاقات کریں گے. اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مندوب نے ایران کے خلاف یورپی ٹرائیکا کے بے بنیاد الزامات کو مسترد کرتے ہوئے قرارداد 22-31 کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے نام یورپی مثلث کے خط کے جواب میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب سعید ایروانی نے مذکورہ دونوں اداروں کے سربراہوں کے نام اپنے مراسلے میں فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے الزامات کو بے بنیاد اور سیاسی محرکات کا حامل قرار دیا ہے. انہوں نے اپنے مراسلے میں یورپی ٹرائیکا یا یورپی مثلث کے دعووں کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے اقدامات جامع ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر نکل جانے اور یورپی ٹرائیکا کی وعدہ خلافیوں کے جواب میں انجام دیے گئے ہیں اور جے سی پی او اے کی دفعہ 26 اور 36 کے مطابق ہیں. اس مراسلے میں کہا گیا ہے کہ یورپی ٹرائیکا نے پابندیاں ختم کرنے کے وعدوں کی خلاف ورزی کی ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران کی جہاز رانی نیز شہری ہوا بازی سمیت مختلف شعبوں پر نئی پابندیاں لگا کر معاندانہ پالیسیاں جاری رکھی ہیں. اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے سربراہوں کے نام اس مراسلے میں آئی اے ای اے کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کے شفاف اور تعمیری تعاون کا ذکر کرتے ہوئے سیف گارڈ معاہدے کی پابندی نہ کرنے کے یورپی ٹرائیکا کے بے بنیاد الزامات کو مسترد کیا گیا ہے. مراسلے میں یورپی ٹرائیکا سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جے سی پی او اے اور قرارداد 22-31 کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ فوری طور پر بند کیا جائے. ایران کے شہر مشہد مقدس میں ای سی او کے رکن ممالک کے وزراء خارجہ کی کونسل کے 28 اجلاس میں ایران کے وزیر خارجہ نے اس اجلاس کو علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال کا ایک موقع قرار دیا ہے. ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ اس اجلاس کا مقصد ای سی او کو مزید مضبوط بنانے اور اقتصادی تعاون کو وسعت دینا ہے اور یہ اجلاس اس سلسلے میں تبادلہ خیال کا ایک اہم موقع ہے. ایران کے وزیر خارجہ نے صوبہ خراسان کی گنجائشوں کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ قدرتی پرکشش مقامات کے علاوہ اس صوبے میں بہت زیادہ اقتصادی، تجارتی، سیاحتی، زرعی، قومی اور علاقائی پوٹینشل پایا جاتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے خطے کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک سال سے زیادہ عرصے سے غزہ اور لبنان کے عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور حالیہ دنوں میں شام میں بھی جرائم کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ اجلاس سے پہلے غیر ملکی مندوبین کو حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک کی طرف سے استقبالیہ دیا گیا۔ استقبالیہ تقریب سے خطاب میں روضہ مبارک کے متولی نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر ای سی او کے سیکرٹری جنرل مجید خان نے کہا کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضے کا مہمان ہونا میرے لیے باعث فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مرکز عالم اسلام، بالخصوص ای سی او کے اراکین کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ای سی او کے رکن اکثر ممالک کے عوام مسلمان ہیں جو اس مقدس مرکز کی زیارت کے لیے یہاں آتے ہیں۔ المیادین ٹی وی چینل نے شام کے شمال مغرب میں واقع صوبہ حلب کے علاقوں میں دہشت گرد گروہوں کا مقابلہ کرنے کے لیے شامی فوج کی پیش قدمی کی خبر دی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق شام کے شمال مغربی صوبہ حلب کے علاقے السفیرہ کی جانب شامی فوج کی پیش قدمی میں تیزی آنے کے ساتھ ہی اس علاقے میں دہشت گرد گروہوں کو پسپائی پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ یہ تبدیلیاں ایسے وقت میں رونما ہو رہی ہیں کہ جب مزاحمتی گروپوں سے وابستہ ایک ذریعے نے تصدیق کی ہے کہ ہما کے شمال اور مشرق اور حلب کے جنوب میں محاذوں پر شامی فوج کو ساز و سامان اور امداد روانہ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ شامی فوج نے روس کے جنگی طیاروں کی مدد سے حلب کے مضافات میں گزشتہ 5 دن کے دوران تحریر الشام سے وابستہ 1000 سے زیادہ دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے۔ واضح رہے کہ بدھ 27 نومبر کی صبح سے بعض ممالک کی حمایت سے غیر ملکی دہشت گردوں نے حلب کے شمال مغرب، مغرب اور جنوب مغرب میں شامی فوج کے ٹھکانوں پر بڑے پیمانے پر حملے کیے ہیں۔ شامی فوج نے بھی گزشتہ دنوں اس ملک میں دہشت گردوں کے زیر قبضہ علاقوں کو نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں کا پہلا جواب دے دیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ بدھ 27 نومبر کی صبح سے شروع ہونے والی جنگ بندی کا صہیونی حکومت کی جانب سے مسلسل خلاف ورزی کیے جانے کے بعد پہلی بار جواب دیا گیا ہے۔ حزب اللہ نے بتایا کہ اس نے یہ جوابی حملہ صہیونی حکومت کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں روکنے کے لیے متعلقہ عالمی اداروں سے بار بار کی جانے والی درخواستوں کے بے نتیجہ رہنے کے بعد کیا ہے۔ حزب اللہ نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت نے لبنان کے مختلف علاقوں میں عام شہریوں پر فائرنگ کے علاوہ بیروت سمیت مختلف علاقوں پر فضائی حملے بھی کیے ہیں، جن میں متعدد عام شہری شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ تحریک حماس نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ صہیونی حکام اپنے جنگی قیدیوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں غزہ کے خلاف صہیونی جارحیت میں صہیونی قیدیوں کی ایک بڑی تعداد کی ہلاکت کا اعلان کرتے ہوئے صہیونی حکومت کو تمام صہیونی قیدیوں کو جان کا خطرہ لاحق ہونے کے بارے میں سخت خبردار کیا ہے۔ تحریک حماس نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے خلاف جارحیت میں اب تک 33 صہیونی قیدی ہلاک ہو چکے ہیں، اور یہ سبھی صہیونی قیدی صہیونی فوج کی جارحیت میں ہلاک ہوئے ہیں۔ تحریک حماس نے باقی بچے صہیونی قیدیوں کی جان کو خطرہ لاحق ہونے کے بارے میں سخت خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ نیتنیاہو کے جنگی جنون میں ان قیدیوں کی بھی جان چلی جائے، ضروری اقدامات عمل میں لائے جانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے دھرنوں میں قانون پامال کرنے کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دے دیا ہے۔ اسلام آباد سے موصول رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں 24 نومبر کے دھرنے میں فسادات کا جائزہ لینے کے لیے قائم ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس اجلاس میں کہا کہ دھرنوں کے دوران قانون شکنی اور سرکاری عملہ کو نقصان پہنچانے والوں کو سخت سزائیں دی جائیں۔ میاں شہباز شریف نے کہا کہ ملک میں انتشار پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی میں پیش رفت کا ہفتے وار جائزہ لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں کہ بیلاروس کے صدر پاکستان کے سرکاری دورے پر تھے، اسلام آباد پر یلغار اور ہنگامہ کیا گیا، جس کی وجہ سے کافی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق عالمی معیار کی انسداد فسادات فورس بنائی جائے گی۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے باہر اپوزیشن کے اراکین کے مظاہرے کی خبر ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیری لوک سبھا کے گیٹ کے سامنے حزب اختلاف کے اراکین پارلیمان نے مظاہرہ کیا۔ موصول رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ کی کارروائی شروع ہونے سے پہلے انجام پانے والے اس مظاہرے میں حزب اختلاف کے اراکین پارلیمان نے حکومت سے ایوان میں عوامی مسائل پر بحث کرنے کا مطالبہ کیا۔ حزب اختلاف کے اراکین نے حکمران جماعت پر پارلیمنٹ کو آمرانہ انداز میں چلانے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کو منمانی طریقے سے نہیں بلکہ سب کی رضامندی سے چلائے جانے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے انڈیا اتحاد کے لیڈروں نے مودی اڈانی ایک ہے کے بینر کے ساتھ مظاہرہ کیا۔ اس مظاہرے میں کانگریسی رہنما راہل گاندھی اور حال ہی میں کیرالا کی وائناڈ نشست سے ایم پی منتخب ہونے والی کانگریس پارٹی کی قومی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں نے شرکت کی۔ ہندوستان کی ریاست گجرات کی ایک فیکٹری میں ہونے والے زوردار دھماکے سے کم 4 مزدور ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق ریاست گجرات کے بھروچ ضلع کے علاقے انکلیشور میں واقع ایک کیمیکل فیکٹری میں منگل کی دوپہر کو زوردار دھماکہ ہوا، جس میں کم سے کم 4 مزدوروں کی موت ہو گئی۔ اطلاعات کے مطابق یہ دھماکہ فیکٹری کے اسٹوریج ٹینک میں ہوا، جس میں کئی افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ دھماکہ کیمیکل پروسیس کے دوران اسٹیم پریشر پائپ پھٹنے سے ہوا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق بھروچ کے ایس پی میور چاوڑا نے بتایا کہ دھماکے کے وقت مزدور اسٹوریج ٹینک کے اوپر کام کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہلاک شدگان کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ بھروچ کے ایس پی میور چاوڑا نے کہا کہ پولیس اطلاع ملنے پر جائے حادثہ پر پہنچ گئی اور حادثے کی وجوہات کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان نے بلائنڈ T20 ورلڈ کپ جیت لیا ہے اور اس نے فائنل میں بنگلہ دیش کو شکست دی ہے۔ بلائنڈ T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا تھا۔ فائنل میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 10 وکٹ سے شکست دی۔ پاکستان نے 140 رنوں کا ہدف 11ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ پاکستان کی بلائنڈ ٹیم کی جانب سے نثار علی 72 رن بنا کر ناقابل شکست رہے، جبکہ محمد صفدر نے آؤٹ ہوئے بغیر 47 رنوں کی اننگ کھیلی۔ بنگلہ دیش کی بلائنڈ ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 7 وکٹ پر 139 رن بنائے تھے۔ بنگلہ دیش کی جانب سے عارف حسین 54 رنوں کے ساتھ نمایاں رہے۔ پاکستان کی بلائنڈ ٹیم کے بابر علی نے 2، محمد سلمان اور متی اللہ نے 1-1 وکٹ حاصل کیا۔ واضح رہے کہ پاکستان نے بلائنڈ T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں نیپال کو شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔ پاکستان کے شہر ملتان میں کھیلے گئے پہلے سیمی فائنل میں پاکستان نے نیپال کو 10 وکٹ سے شکست دی تھی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کی نشریات کا آخری پروگرام اب پیش خدمت ہے، انداز جہاں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس پروگرام کے ساتھ ہی، یعنی انداز جہاں کے ساتھ ہی، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام انداز جہاں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سزاری۔ پروگرام انداز جہاں کی پوری ٹیم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہے۔ آج ہم ذکر کریں گے سرزمین فلسطین و خاص طور سے غزہ کا، جہاں غزہ کے خلاف ظالمانہ جنگ اور نسل کشی کو 423 دن مکمل ہو چکے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ذکر کریں گے غزہ اور فلسطینیوں کے حمایت کے حوالے سے ہونے والے عالمی مظاہروں اور عالمی حمایت کا، کہ پچھلے تین دن کے دوران ہم نے دیکھا کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں، شہروں میں، خاص طور سے بڑے ملکوں کے دارالحکومتوں میں لوگ سڑکوں پر آئے اور انہوں نے غزہ میں نسل کشی بند کرنے، جنگ روکنے، اور اسی طرح غاصب صہیونی حکومت کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کو عالمی عدالت انصاف سے سزا دلوانے کا مطالبہ کیا ہے۔ عالمی حمایت کس طرف جا رہی ہے؟ خود غزہ اور فلسطین کی صورتحال کیا رخ اختیار کر رہی ہے؟ جنگ بندی کا کتنا امکان پایا جاتا ہے، اور یہ جنگ بندی ممکنہ طور پر کن شرائط پر ہونے جا رہی ہے؟ اس کے علاوہ جو اسرائیل کے اندر شکست و ریخت کا عمل ہے سیاسی طور پر، وہ کس مرحلے میں ہے؟ اور فلسطین اور فلسطین کے مزاحمتی جو محاذ ہے، خاص طور سے استقامتی تنظیمیں ہیں، ان کی پوزیشن کیا ہے؟ ان تمام باتوں پر ہم آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے مختصر وقفے کے بعد۔
پچھلے چند روز کے دوران دنیا کے مختلف ملکوں میں فلسطینیوں کی حمایت میں بڑے بڑے مظاہرے کیے گئے، اور غزہ میں جنگ بندی اور صہیونی حکمرانوں کے خلاف عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد اب عالمی مطالبے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ عالمی یوم فلسطین کے موقع پر شروع ہونے والے مظاہروں کا تازہ سلسلہ تواتر کے ساتھ اتوار تک جاری رہا ہے، اور یورپ سے لے کر ایشیا تک دنیا کے بڑے شہروں میں ہونے والے مظاہروں میں شریک لوگ غزہ میں جاری نسل کشی فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ جمعے کے روز مراکش کے 48 شہروں کے عوام نے غزہ کی حمایت میں مظاہرے کیے، اور صہیونی حکومت کے اقدامات کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں فلسطین کے پرچم اور فلسطینی رومال اٹھا رکھے تھے، اور غزہ کا محاصرہ ختم اور قتل عام بند کرو جیسے نعرے لگا رہے تھے۔ ہفتے کے روز لندن میں ہزاروں افراد نے غزہ کی پٹی میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کے خلاف مظاہرہ، اور ایک بار پھر فلسطین کے مظلوم اور بے دفاع عوام کے ساتھ اپنی حمایت اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ مختلف قومیتوں اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد پہلے لندن کے مرکز میں واقع ہائیڈ پارک کے علاقے میں جمع ہوئے، اور پھر برطانوی وزیر اعظم کے دفتر کی طرف مارچ کیا۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں ایسے بینر اور پلیکارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر نسل کشی کے خاتمے اور غزہ میں جنگ فوری بند کرو جیسے مطالبات درج تھے۔ چلی کی دارالحکومت سے تقریباً 5,000 افراد نے فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک زبردست مظاہرہ کر کے صہیونی حکومت کے ساتھ حکومت کے تجارتی لین دین ختم اور ہتھیاروں کی سپلائی بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے عالمی دن کے موقع پر لاطینی امریکہ کے مختلف ممالک بشمول کولمبیا، وینزویلا، کیوبا اور برازیل میں بھی مظاہرے کیے گئے، جن میں شریک لوگوں نے صہیونی حکمرانوں کے خلاف عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ میکسیکو سٹی میں امریکی سفارت خانے کے سامنے جمع ہونے والے ہزاروں مظاہرین غزہ میں جاری نسل کشی کی مذمت میں نعرے لگاتے ہوئے جنگ کے خاتمے اور اسرائیل کے لیے امریکی فوجی امداد بند کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ واضح رہے کہ حماس سمیت متعدد تنظیموں نے فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کے عالمی دن کے موقع پر دنیا بھر کے عوام سے جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے روز اپنے دارالحکومتوں میں سڑکوں پر آنے اور مظاہروں کی اپیل کی تھی۔
فلسطینیوں کے لیے عالمی حمایت اور مظاہروں کے حوالے سے ایک مختصر رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار جناب قمر عباس صاحب، چلتے ہیں ان کی طرف۔ قمر صاحب، السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔
وعلیکم السلام، جی شکریہ جناب۔
قمر صاحب، آپ نے دیکھا کہ پچھلے تین روز کے دوران، خاص طور سے جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو، تقریباً دنیا کے بڑے شہروں کے اندر اور خاص طور سے ان کے دارالحکومتوں میں لوگ ایک بار پھر سڑکوں پر آئے اور انہوں نے غاصب صہیونی حکومت کے خلاف بھی مظاہرے کیے، فلسطینیوں کی حمایت میں نعرے بھی لگائے، اور جو ایک عالمی مطالبہ تھا اس میں دو اہم مطالبات آج کل جو ہیں وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنائی دیے۔ ایک مطالبہ جنگ بندی اور نسل کشی بند کرانے کا تھا، اور دوسرا مطالبہ غاصب صہیونی حکومت کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کے خلاف عالمی عدالت انصاف کا جو فیصلہ، اس پر عمل درآمد کا مطالبہ تھا۔ ان تمام باتوں سے قطع نظر میں ایک اور نقطے کی جانب پہلے آغاز گفتگو میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اپنی رائے کا اس بارے میں اظہار کریں، وہ یہ کہ 423 دن گزر گئے اس جنگ کو، اور 423 دن کی اس جنگ کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف جو صورتحال جو پیش آ رہی تھی، اور امریکہ اور مغربی ذرائع ابلاغ، لابی اور سیاسی اور ان کے جتنے بھی مشینری ہے، وہ اس بات کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک بار پھر جو جلاد اور مقتول کا جو جگہ ہے اس کو بدل دی جائے، لیکن عالمی مظاہرے کیا پیغام دے رہے ہیں، وہ کس سمت دکھائی دیے آپ کو اس دفعہ؟ کیونکہ مسلسل عالمی یوم فلسطین کے موقع پر ہم نے دیکھا تین روز تک دنیا بھر میں مظاہرے۔
دیکھیں، ہم اس سے پہلے بھی سلسلے میں گفتگو کر چکے ہیں، یہ سوشل میڈیا جو ہے اس کی دونوں پہلو ہیں، دو دھاری تلوار ہے جسے کہیں، اچھے اور مثبت اور منفی دونوں پہلو ہیں۔ تو منفی پہلو تو ہم نے بہت زیادہ اس کے دیکھے، لیکن مثبت پہلو خاص طور سے فلسطین کے معاملے میں بہت زیادہ اس کا کھل کر سامنے آیا ہے، اور فلسطین میں جس طرح کے مظالم غزہ میں خاص طور سے صہیونی حکومت نے کیے ہیں، اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا تو شاید اتنے جلدی اور اتنے وسیع پیمانے پر پوری دنیا کو اس سلسلے میں پتہ نہیں چلتا۔ تو اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کا بحران جب سے شروع ہوا اس کے بعد سے ہی عالمی حمایت بڑی ہے اور بڑی تیزی سے پھیلی ہے جسے کہیں، اور یہ جو اتنے مہینوں سے یہ جاری ہے جاریت، اس کے دوران ہم نے ایسا نہیں ہوا ہے کہ اب دو چار مہینے سے اتنی وسیع ہو گئی ہو، بلکہ ہم نے کچھ ہی دنوں کے بعد یہ دیکھا کہ کافی وسیع پیمانے پر فلسطین اور فلسطینیوں کی حمایت ہو رہی ہے، مظلوموں کی حمایت ہو رہی ہے، اور اس سلسلے میں جو عالمی میڈیا ہے وہ پوری طرح سے جو سازش تھی وہ اس میں ناکام رہا ہے، حالانکہ کوشش پوری طرح سے یہی رہی ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ مسلسل یہی ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی کہ صاحب جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے یا غزہ میں جس طرح کے مظالم ہو رہے ہیں، اس کا آغاز 7 اکتوبر سے ہو رہا ہے، اور چونکہ حماس نے حملہ کیا تو اس لیے اپنے جوابی کاروائی کے طور پر یہ اسرائیل کا حق ہے، اور یہ مغرب کے بڑے بڑے ممالک اور تقریباً سارے حکام، یہ انہوں نے یہ چیز سمجھانے کی کوشش کی پوری دنیا کو، لیکن کوئی سمجھا نہیں، کیونکہ حقیقت کچھ اور تھی اور وہ دوسرے ذرائع سے واضح ہو رہی تھی، جو کچھ میڈیا ہاؤسز ہیں جو کسی حد تک غیر جانبدارانہ تھے، اور وہ صحافی جنہوں نے اپنے ضمیر کی آواز سنی اور رپورٹنگ کی، جان ہتھیلی پر رکھ کے جان بھی دی، اہل خانہ کو قربان کر دیا، بیوی بچے مر گئے لیکن اس کے بعد بھی رپورٹنگ کرتے رہے۔ تو سوشل میڈیا، کچھ میڈیا ہاؤسز جو کافی مؤثر رہا ان کا کردار، اور اس طرح کے رپورٹرز جنہوں نے خود کو خطرے میں ڈال کے یہ کیا، تو مجھے لگتا ہے کہ جو آپ جس کی بات کر رہے تھے، جو آپ نے پوچھا عالمی میڈیا کیوں کہاں تک کامیاب رہ گیا، تو مجھے لگتا ہے کہ ناکام رہا، ناکامی کی وجہ یہ تین جو پہلو ہیں صورتحال کے، اس کی وجہ سے یہ تین عناصر نے انہیں ناکام بنا دیا، اور اب حقیقت پوری طرح سے واضح، اور کوئی بھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی کو صہیونی حکام جو بیانات دیتے ہیں یا حتیٰ امریکی حکام بھی، اس پہ کسی کو یقین ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ہم پوری دنیا میں اس طرح سے مظاہرے نہ دیکھتے۔ ظاہر سی بات ہے، امریکی صدر، امریکی وزیر دفاع جسے کہے، اور وزیر خارجہ یہ سب ایک زبان ہو کے اسرائیل کے جو مبینہ حق کے دفاع پر تاکید کر رہے ہیں اس کے باوجود اسی امریکہ میں اتنے بڑے پیمانے پہ مظاہرے ہو رہے ہیں اور وہی عوام جو امریکی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں اور مثلاً ابھی ٹرمپ کو ووٹ دے رہے ہیں, وہ ٹرمپ کو کی بھرپور حمایت کر کے اور ٹرمپ کو جتا رہے ہیں, لیکن وہی سڑک پہ بھی آ رہے ہیں اور ٹرمپ کہہ رہے ہیں ان کی بات پہ یقین نہیں کر رہے ہیں باوجود کہ انتخابات میں ان کو چن لیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ امریکہ کے صدر بنے, لیکن اگر ان کی بات پر یقین ہوتا تو اتنی بڑے پیمانے پر ہم امریکہ میں حمایت نہ دیتے. اسی طرح اور بھی بہت سارے یورپی ممالک, تقریباً جتنے بھی یورپی ممالک ہیں وہاں کے حکام پوری طرح سے اسرائیل کے ساتھ کھڑے نظر آتے, لیکن عوام پوری طرح سے فلسطین اور فلسطینیوں کے ساتھ ہے. حالانکہ پرتشدد رویہ ہے حکومتوں کا, پولیس کا اپنے عوام کے ساتھ, اور جو آزادی اظہار بیان اور مظاہرے کی آزادی اور یہ سارے جو دعوے اور بڑے بڑے نعرے جو لگتے ہیں ان کی ساری حقیقت بھی کھل جاتی ہے قلعی, اور جرمنی فرانس ہو جرمنی ہو سب بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن اپنے یہاں کس بری طرح سے پیش آتے ہیں. پھر جب وہ اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کوئی کرتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بچہ ہے کہ خاتون ہے کہ بوڑھا ہے. ہم نے سوشل میڈیا پہ ایسے بہت سارے ویڈیو دیکھے ہیں جس میں بچے کو جرمنی میں دوڑا کے اور بری طرح سے اسے پکڑا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ فلسطین کا پرچم اس کے ہاتھ میں تھا, یا خواتین کے ساتھ کس بری طرح سے انہیں ان کے ساتھ مار پیٹ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ فلسطین کی حمایت پر امن حمایت کر رہی ہیں. تو یہ صورتحال ہے اور ظاہر سی بات ہے, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ حقیقت کو چھپا نہیں پائے جس طرح سے پرانے زمانے سے لے کے جب سے یہ ناجائز وجود ہم نے دیکھا ہے صہیونیت کا, اور انہوں نے کس طرح جھوٹے دعوے اور جھوٹی داستانیں اور جھوٹی کہانی اور جھوٹے افسانے گڑھ کر اور ان کے بنا پر کافی فوائد حاصل کیے اور دنیا کے ایک بڑے حصے کو باور کرا دیا تھا اپنی مظلومیت کی کہانی اور وہ, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دور نہیں رہا ہے اور اب بری طرح سے صہیونی حکام اور ان کے حامی ناکام رہے ہیں پروپگنڈے میں جو کر رہے تھے.
بالکل, اس وقت ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے پاکستان سے سینئر تجزیہ نگار جناب صفدر رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکائپ کے ذریعے. صفدر صاحب السلام علیکم, پروگرام میں خوش آمدید.
وعلیکم السلام سبزواری صاحب.
صفدر رضا صاحب, جو فلسطین کی حمایت میں توقع یہ تھی کہ صہیونی حکام کو کہ حماس کے لیڈران کو شہید کر کے اس کے بعد حزب اللہ کے جید لیڈران کو شہید کرنے کے بعد میں شاید دنیا جو ہے وہ اب بھول جائے گی, اس قضیے کو بھول جائے گی, اس قصے کو بھول جائے گی اور فلسطین کا نام لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے برعکس نتیجہ نکل رہا ہے. اور پچھلے 3 روز کے دوران تباتر کے ساتھ ہم نے نہ صرف ایشیا کے بعض ممالک میں بلکہ ہم نے یورپ اور امریکہ تک میں یہ دیکھا کہ لوگ سڑکوں پر آئے اور انہوں نے ایک بار پھر اسی نعرے کو دہرایا کہ فلسطین میں نسل کشی ہو رہی ہے اور غاصب صہیونی حکومت کو اس سے باز رکھنے کے لیے عالمی ادارے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور اپنی پاور کو استعمال کریں. یہ کیا پیغام دے رہا ہے, یہ مظاہرے کیا پیغام دے گئے ہیں اس وقت دنیا کو؟
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آزاد دنیا کی طرف سفر کا پیش خیمہ ہے کہ پہلے ویتنام جنگ سے جنگ جو ہے وہ ٹیلی ویژن کیمروں کے ذریعے دکھائی جاتی تھی اور لوگوں کے ڈرائنگ روم میں اور لوگوں کے کمرے میں پہنچ گئی تھی, اور اس کی کلمینیشن جو ہے وہ افغانستان اور گلف کی دونوں وارز میں ہوئی کہ وہ تقریباً آن لائن ہی چلتا تھا سارا. لیکن یہ فلسطین کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس کو سوشل میڈیا نے دکھایا اور بالخصوص فلسطین کے چھوٹے بچے وی لاگرز اور یوٹیوبرز اور ایکس کا استعمال کرنے والے بچے ہیں, اگرچہ فلسطین یا اسرائیل لکھا جائے تو ایکس بہت بے تحاشا ایکس اور فیس بک ہیویلی سینسر کر لیتے ہیں اور اس چیز کو ختم کر لیتے ہیں اور ان کے اکاؤنٹس سسپینڈ کر دیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ سویڈن میں اور اسپین میں اور کینیڈا میں اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں اور حتیٰ کہ تیونس جیسے متاثر ملک میں بھی لوگ نکلے ہیں فلسطینیوں کے لیے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کچھ نہ کچھ ضمیر زندہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس انداز میں باہر نہیں نکلے کہ جتنی ہیومن رائٹس کی وائلیشن اسرائیل نے کی ہیں, یعنی 438 دن ہو گئے اور مسلسل کوئی دن نہیں جاتا کہ سینکڑوں فلسطینیوں کو مار نہ دیا جاتا ہو, تو کتنی حماس کی کتنی تعداد ہوگی کہ جتنے لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے اور وہ چند دنوں میں 100,000 کے ہندسے کو عبور کر جائیں گے, لیکن اس کے باوجود اسرائیل کی بہیمت, اس کا ظلم, اس کا تشدد نہتے فلسطینیوں, بچوں اور بالخصوص عورتوں کی جو زیادہ تعداد ان معاملہ اس قضیے میں شہید ہوئی ہے, اور چند 7 اکتوبر 2023 کو چند لوگوں کے موت اور ہلاکت کو اسرائیل اتنا آگے لے کے آیا ہے کہ انپروپورشنیٹ ہے, کوئی تناسب ہی نہیں ہے جو اسرائیل نے فلسطینیوں کا خون بہایا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ عالمی ضمیر بیدار ہوا ہے, اور اگرچہ مین سٹریم میڈیا ہے, چاہے وہ ٹیلی ویژن کی اسکرینیں ہوں یا چاہے وہ اخبار ہوں, ان کو تو صہیونی ہاتھ اور عالمی صہیونی تنظیم کنٹرول کر لیتی ہے حکومتوں کے ذریعے, لیکن سوشل میڈیا کی فینامینا کو کیونکہ وہ کنٹرول نہیں کر سکے, نمبر ایک. نمبر دو, اتنی زیادہ شدید لوگوں پر ظلم ہوا ہے, لوگ آن لائیو دیکھ رہے ہیں اور ان کا ضمیر نہیں برداشت کر سکتا کہ بچوں کی لاشیں ہیں اور گری ہوئی عمارتوں کے اندر سے آوازیں اور چیخیں آ رہی ہیں اور لوگ وہاں تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں, اور اسرائیل نے ہسپتالوں کو اور بچوں کے اسکولوں کو جو نشانہ بنایا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ عالمی ضمیر بیدار ہوا ہے, اگرچہ یو این راوا اور یونیسیف کے لوگوں کو کھلم کھلا قتل عام کیا گیا اور ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. تو اقوام متحدہ چھوٹا سا سسکاریاں بھری ہیں, لیکن اقوام متحدہ کو جس انداز میں بھرپور طریقے پر آگے آنا چاہیے تھا, جیسے کہ عالمی عدالت انصاف آئی ہے, تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ وقت نہیں جاتا کہ جب پوری دنیا اسرائیل کے خلاف ہو جائے گی, اور امریکہ اور اسرائیل دو ملک ہی رہ جائیں گے جو عالمی رائے عامہ کا مقابلہ کرتے رہیں گے, لیکن ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ خون تلوار پر غالب آئے گا, اور فلسطینیوں کی اس اتنی شدید انداز میں جو پرسیکیوشن ہوئی ہے اور قتل عام ہوا ہے اور یہ ہولوکاسٹ ہوا ہے, اس کا جواب اسرائیل کو دینا پڑے گا. اور عالمی رائے عامہ تقریباً میں نے تو جو اسٹڈی کیا ہے, عالمی رائے عامہ مکمل طور پر اسرائیل کے خلاف ہے. کچھ حکومتیں اور کچھ تھوڑے سے ادارے ہیں جو اب اسرائیل کی حمایت میں رہ گئے ہیں, لیکن نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی بہت جلد اسرائیل کے بہیمانہ اقدامات کے خلاف غیر جانبدار ہونا شروع ہوئے ہیں.
قمر عباس, ڈاکٹر صفدر رضا صاحب نے جو اشارہ کیا, ایک تو یہ کہ عالمی رائے عامہ پوری طرح سے جو ہے, اور اس کی جانب آپ نے بھی اشارہ کیا, رائے عامہ پوری طرح سے اسرائیل کے اس وقت خلاف ہے, اور نہ صرف اسرائیل کے خلاف ہے بلکہ ان تمام قوتوں کے خلاف ہے کہ جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ قوتیں جو باثر ہیں, اثر رسوخ رکھنے والی قوتیں جن کا عالمی اداروں میں بھی اثر رسوخ ہے, وہ مسلسل باوجود ان تمام چیزوں کے کہ وہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں, رپورٹس بھی ان کے سامنے ہیں, اور اس کے باوجود وہ غاصب صہیونی حکومت کی مسلسل حمایت کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ حمایت ان کی اس کے پس پردہ مقاصد کیا ہیں, کیا چاہتے ہیں اس خطے کے اندر, کہ اس خطے کے اندر کسی نہ کسی بہانے کوئی نہ کوئی بدمنی جو ہے وہ کریٹ ہوتی رہے, کیا ہے پس منظر کیا ہے؟
دیکھیں, جو ممالک ہیں, تو میں سب سے پہلے تو سب سے بڑے حامی کی بات کرتا ہوں, امریکہ. تو امریکہ کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہ بہت سارے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل الگ نہیں ہے, یعنی اسرائیل اصل میں امریکہ ہی ہے, یا جسے کہیں کہ
اس کی ایک اسٹیٹ ہے.
ہاں, تو اور وہ پھر ظاہر بات ہے اس پہ طویل تاریخی بحث ہے کہ اصل میں امریکہ کو ظاہر بات ہے یہاں پر اپنی موجودگی ہمیشہ بنائے رکھنا تھی, اور جس طرح کا اہم علاقہ ہے, بہت سارے وجوہات کی بنا پر بہت سے ذخائر ہے اور ظاہر سی بات ہے انرجی جو کہ دنیا میں بڑی اہم چیز ہے وہ بھی یہیں پر ہے. پھر اس کے علاوہ یہاں پر یوں امریکہ کافی دور ہے, اس کی جو جغرافیائی حدود ہے وہ کافی دور ہے, تو اس کو اپنی موجودگی کے لیے جو ایسی موجودگی جس پر بھروسہ کیا جا سکے, ظاہر بات ہے تو ایک شعبہ جسے کہیں کہ ہے, اور یہی سارا پورا فلسفہ ہے صہیونی حکومت کے وجود کا. تو اصل تو یہ ہے کہ پھر اس میں ظاہر بات ہے جب خود امریکہ ہی ہے تو پھر یہ تو کوئی سوال ہی بے تکا ہے اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ امریکہ اسرائیل کی حمایت کیوں کرتا ہے. ظاہر بات ہے وہ حمایت نہیں کرتا ہے, وہ تو خود کر رہا ہے سب کچھ. اور عملی طور پہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ پوری دنیا سڑکوں پر ہے, اس کی مذمت کر رہی ہے خود امریکی, اور وہاں بل پہ بل پاس ہوا جا رہا ہے اسلحے کے لیے امریکہ, اور اسلحہ اور اسلحہ, اور جتنے بھی جرائم بھیانک کر رہا ہے وہ سارے امریکی اسلحے سے ہے. اور یہ تو کھلم کھلا ہے, پس پردہ تو ایسی رپورٹیں ہیں کہ فوجی لڑ رہے ہیں, امریکی فوجی اور ماہرین وغیرہ تو ہیں ہی ہیں, اور باقی جتنی جو اس کی چھاونیاں ہیں علاقے میں ان سے جو جو بن پڑ رہا ہے, جس طرح کی مدد ہو سکتی ہے وہ سب ہو رہی ہے, سیٹلائٹس جو امریکی کنٹرول میں وہ پوری طرح سے مدد, یہ سب ہی ہے. تو امریکہ کی تو یہ بات ہے کہ اس کے وہ تو خود ہی ہے, تو وہ یہ جنگ بھی خود ہی لڑ رہا ہے غزہ, ورنہ ابھی جو موجودہ جسے صہیونی حکومت کا نام دیا جاتا ہے یا جس چیز کو صہیونی فوج کہا جاتا ہے اس کے اتنا دم ہی نہیں ہے کہ وہ اکیلے دم پر اتنے دنوں سے لڑے یا جو اتنے بھیانک جرائم کرے. تو حماس نے 7 اکتوبر کو جو جوابی کاروائی کی تھی اسی میں دوسرے دن سے امریکی آ گئے, اور ورنہ تو کیا صورتحال تھی وہ سب کو پتا ہے. تو اس لیے اصل مسئلہ امریکہ کا ہے, تو امریکی مفادات ہیں, اب امریکی مفادات کا تحفظ ہے تو امریکی اور امریکہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے سارا سب کچھ کر رہا ہے, اور ظاہر سی بات ہے پھر جو دوسرے سارے ممالک ہیں
وہ سب اس کے
وہ امریکہ کی وجہ سے, کیونکہ ان کے یا تو پارٹیاں ہیں جو برسر اقتدار ہیں ان کے مفادات امریکہ سے وابستہ ہیں, یا جو حکام ہیں ان کے مفادات ہیں, یا وہ حکام خود امریکی پٹھو ہیں, امریکہ ہی ان کو لائے اپنے مفادات کے لیے. تو یہ سارا میرے خیال سے وجہ ہے.
جی بالکل. صفدر رضا صاحب, آپ نے بھی اپنی گفتگو میں اشارہ کیا کہ عالمی رائے عامہ پوری طرح سے اسرائیل اور اسرائیل کے حامیوں کے خلاف ہے, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایک تسلسل کے ساتھ کہ وہ سڑکوں پر بھی موجود ہیں اور مختلف فورموں پر, جہاں جہاں عوامی فورم ہے وہاں پر آواز اٹھائی جا رہی ہے, لیکن یہ پریشر لازمی بلڈ کیوں نہیں ہو پا رہا, کیوں نہیں بن پا رہا کہ یہ جو اسرائیل کو اس جینوسائڈ سے روک سکے, آئندہ کے لیے فلسطینیوں اور ان کی جو جان و مال اور کا تحفظ ہے اس کو ممکن بنا سکے, جبکہ پوری دنیا کی رائے عامہ اس وقت جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے, وجوہات کیا ہیں؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے عوام اور ایک نادیدہ اسٹیبلشمنٹ ہے پوری دنیا کی, وہ ہمیشہ آمنے سامنے رہے. آپ دیکھیے کہ یہ رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے, تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ دیکھیے کہ عراق کی سیکنڈ وار کے دوران, گلف وار کے دوران, پوری دنیا میں بالخصوص جو برطانیہ اور امریکہ آئے تھے صدام کے خلاف ویپنز آف میس ڈسٹرکشن تلاش کرنے کے لیے, تو پوری دنیا میں ملین مارچز ہوئے تھے, اس کا کچھ اثر نہ ہوا, اور انہوں نے یک طرفہ طور پر عراق پر حملہ کر دیا, اور اگرچہ وہ اس حملے کی بنیاد بعد میں غلط ثابت ہوئی لیکن ان جنگی کرداروں کو کسی نے کٹہرے میں کھڑا نہ کیا. تو کیونکہ یہ صاف بچ نکلتے ہیں, ان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے, عالمی قانون انتہائی کمزور ہے, تو اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ کم از کم 3 مواقع آئے ہیں کہ جس میں امریکہ نے غزہ میں جنگ بند کرنے کی قرارداد کو اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں ویٹو کیا ہے. یعنی بہت کم ایسے ہوا ہے کہ کسی جنگ کو خاتمے کو یا سیز فائر کے لیے امن قائم کرنے والے ادارے میں ویٹو کیا جا رہا ہو. یعنی اقوام متحدہ جو کہ دنیا کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے وجود میں آیا تھا, اس ادارے اعلیٰ ترین اس کا جو ادارہ ہے اس میں جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کیا جاتا ہے. دوسرے الفاظ میں میں کھل کے کہتا ہوں اقوام متحدہ بھی اس جنگ کو برقرار رکھنے کے لیے امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ ہے. تو نہیں کیا وجہ ہے کہ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل جو کہ امن کو قائم کرنے کے لیے بنی ہے وہ جنگ کے شعلوں کو بھڑکاتی ہے, اور وہ جنگ کے شعلوں کو امریکی اسلحے کی نمائش کے لیے, امریکی اسلحے کے جدید ترین ماڈلز کے سمجھو فائرنگ رینج انہوں نے اسرائیل کو بنا کے رکھا ہوا ہے, اور انہوں نے کس انداز میں ہیومن رائٹس وائلیشن کی ہیں کہ انہوں نے نیم ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال کر کے اس علاقے کے لوگوں کو مارا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی اسٹیبلشمنٹ جو کہ عوامی رائے کے بالکل خلاف ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور اس کو کوئی خوف نہیں ہے کہ اس پر کوئی ریپرمائنڈ ہوگا یا اس پر کوئی سزا ہوگی یا اس پر کوئی بات آئے گی. تو یہ امریکہ کی قیادت کے جتنے بھی ادارے ہیں چاہے وہ اقوام متحدہ ہے یا نیٹو ہے وہ سب لوگ اس امریکہ اسرائیل کی نہ صرف یہ کہ پیٹ ٹھونکتے ہیں بلکہ اربوں ڈالر اور اسلحہ کی سپلائی مسلسل آ رہی ہے اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ وہ دراصل وہ اسرائیل کے دشمنی ہے انڈائریکٹلی, کیونکہ کل جب ریئیکشن ہوگا اور آپ دیکھیے کہ 400 کتنے دن گزر گئے, ایک دن کے لیے وہ حماس کے حملوں کو نہیں رو سکے, ایک دن کے لیے وہ حماس کو ڈکلیئر نہیں کر سکے کہ اسرائیل حماس جیسی ایک غیر حکومتی تنظیم کو بھی کلا کا مانی کر سکا ہے, اور انہوں نے مجبوراً لبنان سے حزب اللہ سے لبنان کو کہہ کے سیز فائر کروایا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مقامتی محاذ ہے وہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ اسرائیل اس کو شکست دے سکے, لیکن بہرحال مغرب کی شکست لکھی گئی ہے, اور یہ اتنا ظلم اور اتنی بہیمت اور اتنا شدید اسرائیل کی حمایت کے باوجود وہ اسرائیل کو اس کے انجام جو کہ شکست ہے اس سے بچا نہیں پائیں گے.
بہت شکریہ. یہاں پر ایک مختصر بریک لیں گے. جیسا کہ آپ کے علم ہے انہوں نے بھی اشارہ کیا, صفدر رضا صاحب نے بھی اشارہ کیا عالمی قوانین کا, عالمی ضابطوں کا اور عالمی جو ادارے ہیں ان کا, ان کے فیصلوں کا, اور ان کی کت عالمی اداروں کی جس بے فیصلوں کی جتنی بے توقیری اس دور میں کی گئی اور امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھوں کی گئی, میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں اس کی تاریخ میں ہمیں مثال نہیں ملتی ہے. لہذا لگتا ایسا ہے کہ بہرحال جلد یا بدیر جو عالمی اداروں کی جو شکست و ریخت ہے اور خاص طور سے امریکی اور صہیونی جو اقدامات ہیں ان کے خلاف عالمی رائے عامہ کا جو جذبہ ہے, جو ان کے جو احساسات ہیں جذبات ہیں, مزید شدت اختیار کریں گے, اور یقیناً یا تو یہ ادارے اپنی اصلاح روش پر آمادہ ہوں گے بصورت دیگر ان اداروں کو جو ہے وہ شکست و ریخت کا سامنا کرنا پڑے گا, اور نئے ادارے تشکیل پائیں گے جو دنیا کو ایک منصفانہ نظام کی طرف لے جا سکیں. بہرحال اگرچہ عالمی عدالت انصاف سے ہمیں توقع نہیں تھی, لیکن عالمی عدالت انصاف نے ایک کمزور سا فیصلہ جاری کیا جس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے. ساتھ ہی عالمی عدالت انصاف نے گزشتہ دنوں جو نظر ثانی کی اپیل تھی وارنٹ گرفتاری پر, اس کو بھی اسرائیل کی جانب سے مسترد کر دیا ہے. ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کیا, یہ دیکھتے ہیں.
بین الاقوامی فوجداری عدالت کے پراسیکیوٹر کریم خان نے اسرائیلی حکومت کی جانب سے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو اور سابق وزیر جنگ یوآو گیلانڈ کے وارنٹ گرفتاری پر نظر ثانی کی درخواست مسترد کر دی ہے. انہوں نے صہیونی حکومت کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ درخواست فی الحال قبول نہیں کی جا سکتی, البتہ عدالتی عمل کے اگلے مراحل میں ایسی کسی درخواست پر غور کیا جا سکتا ہے. بین الاقوامی فوجداری عدالت کی طرف سے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی پر صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نتنیاہو اور سابق وزیر جنگ گیلانڈ کے وارن گرفتاری نے صہیونی حکومت کو زبردست دھچکا لگایا ہے. صہیونی حکومت نے بدھ کے روز بین الاقوامی فوجداری عدالت میں دو دستاویزات پیش کی تھیں اور نتنیاہو اور گیلانڈ کے وارن گرفتاری معطل کرنے کی اپیل کی تھی. بین الاقوامی فوجداری عدالت نے 21 نومبر کو غزہ میں جنگی جرائم, انسانیت کے خلاف جرائم کے ارتکاب کے الزام میں صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نتنیاہو اور اس حکومت کے سابق وزیر دفاع یوآو گیلانڈ کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے. غزہ کے مظلوم عوام کے خلاف اسرائیل کے وسیع تر اور کھلے جرائم، نسل کشی کے ساتھ ساتھ فاقہ کشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا، امداد کی فراہمی سے روکنا اور یہاں تک کہ یو این آر ڈبلیو اے کی سرگرمیوں پر پابندی لگانے کے سبب اسرائیل کی مذمت اور بین الاقوامی فوجداری عدالت سے صہیونی حکومت کے اعلی حکام کے خلاف مقدمہ چلانے کا مطالبہ شدت اختیار کر گیا تھا، جس کے سبب عالمی عدالت کے پراسیکیوٹر جنرل نے بین الاقوامی فوجداری عدالت سے نیتنیاہو اور گیلانڈ کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی اپیل کی تھی۔ صہیونی حکومت کے اہم حامی ہونے کے ناطے بین الاقوامی فوجداری عدالت کے اس اقدام پر امریکی حکام ششدر رہ گئے اور انہوں نے مذکورہ فیصلے پر عمل درآمد میں روڑے اٹکانا شروع کر دیے۔ اگرچہ صہیونی حکومت کے جرائم بالخصوص غزہ کے عوام کی نسل کشی اور بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کے شواہد ناقابل انکار ہیں، لیکن امریکہ نے جرائم پیشہ صہیونی حکمرانوں کو عالمی عدالت انصاف کی گرفت سے بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا شروع کر دیا ہے۔ تاہم بین الاقوامی فوجداری عدالت کے پراسیکیوٹر کا نیتنیاہو اور گیلانڈ کے وارنٹ گرفتاری پر نظر ثانی کی درخواست مسترد کیے جانے سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے تمام تر دباؤ کے باوجود اس بارے میں عالمی اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ مذکورہ دونوں مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے اور اس پر نظر ثانی کا امکان نہیں ہے۔
عالمی عدالت انصاف کی جانب سے نیتنیاہو اور بینی گیلنٹ کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کیے جانے کی اپیل مسترد کر دی گئی۔ ایک رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اس پر گفتگو کرتے ہیں، موجود ہیں قمر عباس۔ قمر، یہ جو فیصلہ سامنے آیا، بہرحال اس کے بارے میں، یعنی خود وارنٹ گرفتاری کا جاری ہونا اور وارنٹ گرفتاری کی اب منسوخی کی جو بات ہوئی ہے، دونوں کے حوالے سے جو مختلف تجزیات ہیں، اس پر پچھلے ہفتوں کے دوران گفتگو بھی ہوتی رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس بات سے آپ کس حد تک متفق ہیں کہ یہ ایک کمزور فیصلہ ہے؟ ظاہر ہے کہ اس پر عمل درآمد کی کوئی ضمانت موجود نہیں ہے، لہٰذا اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے جو عوامل ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں یا نہیں ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اب جو یہ فیصلہ آیا ہے کہ انہوں نے اس اپیل کو بھی مسترد کر دیا ہے کہ صاحب یہ نظر ثانی کی جائے اس فیصلے کے اوپر، کیا کہیں گے اس فیصلے کے حوالے سے؟ یہ کس حد تک جو ہے وہ یہ فیصلہ آپ کہیں کہ یہ ان کی ججمنٹ ہے یا نہیں، یہ بھی جس کو کہا جا رہا ہے کہ عالمی پریشر کو مینٹین کرنے کی ایک کوشش ہے؟
دیکھیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا، عملی طور پر تو اس فیصلے کا کوئی اثر ہے نہیں، ہاں لیکن علامتی طور پر بہت اہم ہے یہ، اور جیسے سوشل میڈیا اور مختلف ذرائع سے جو مظالم ہیں صہیونیوں کے وہ پوری دنیا تک پہنچے ہیں، تو یہ فیصلہ اس کی تصدیق ہے۔ یعنی اگر دنیا میں کسی کو تھوڑا بہت شک و شبہ بھی رہا ہوگا اس سلسلے میں کہ بھائی میڈیا ہے یہ بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے اور ایک طرفہ باتیں، اس طرح کی جو باتیں جیسا کہ
اخلاقی
اور قانونی، تو بہرحال وہ تو ہوگا ہی، اور جس طرح کے جرائم ہیں اور جو الزامات، جسے جو فرد جرم عائد کی گئی ہے عدالت کی طرف سے، تو اس کے حساب سے تو یہ سزا ہونی ہی چاہیے۔
بہت شکریہ، نہ آپ نے ہمارے دونوں ماہرین کی گفتگو ملاحظہ کی، اور آج کا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے اور انداز جہاں کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
Thank you.